الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله صدق الله العظيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى أما بعد اللہ تبارک و تعالی آنے والے مرحوم یا مرحومہ جن کا بھی جنازہ تھا ان کی مغفرت کاملہ فرمائے درجات عالیہ پر فائز فرمائے آخرت کی منزلیں ان کی آسان بنائے مغفرت کاملہ کے ساتھ بخشش عطا فرما کر اللہ پاک اعلی علیین میں مقام اور ٹھکانہ عطا فرمائے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی علمی مصروفیات کے دوران موطا امام مالک کی شرح لکھ رہا تھا اور اس دوران کوئی صاحب ملاقات کے لیے آ گئے جس کی وجہ سے میرے اس علمی کام میں کچھ حرج ہوا تو میری طبیعت پر کوفت ہوئی کہ یہ مہمان بے وقت آئے ان کی وجہ سے میرے علمی خدمات میں کچھ توقف آ گیا تعطل آ گیا تو ناگواری گزری بعد میں حضرت اقدس حضرت عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ سے تذکرہ کیا کہ حضرت وہ وقت جو میرا موطا امام مالک کی شرح کے لیے مختص تھا اس وقت ایک مہمان آ گئے تو طبیعت پر گھرانی ہوئی تو بزرگان دین کا کتنا پیارا انداز ہوتا ہے سوچ کا تو چونکہ اصلاح مقصد تھی کہ مہمان کا آنا ناگوار گزرا تو اس کے لیے یہ کیا کروں حضرت نے اپنی پہلی بات ارشاد فرمائی فرمانے لگے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم جو موطا امام مالک حدیث کی مشہور و معروف کتاب ہے امام مالک رحمہ اللہ کی پورا حدیث کا مجموعہ ہے اس کی جو شرح کے اوپر کام کر رہے ہو کس کے لیے کر رہے ہو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے فرمایا کہ درمیان میں اگر مہمان آ گیا اس کا اکرام اگر تم کر رہے ہو تو وہ کس کے لیے کر رہے ہو تو کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے فرمایا کہ دونوں کام جب اللہ کی رضا کے لیے ہیں اس عمل میں بھی اللہ راضی ہو رہے ہیں اس عمل میں بھی اللہ راضی ہو رہے ہیں تو پھر اس میں طبیعت کے اوپر گھرانے کی کیا سوال جب مہمان آ گیا اس کا اکرام کرو یہ بھی سنت ہے حدیث مبارک میں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے آیت محفل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے اپنی جگہ سے سرک کر تکیہ تیار کیا فرمائے آئیے تشریف لائیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ بے ساختہ فرمایا کہ واقعی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا سچ فرمایا کون سی بات آپ کو یاد آ گئی فرمانے لگے کہ موقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسی طرح اکرام کیا تکیہ پیش کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں کہ جو آنے والے مہمان کے اکرام میں اپنی جگہ سے ذرا ہٹ کر اس کے لیے تکیہ پیش کر دے تو اس معمولی سے اکرام پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتے ہیں تو واقعتاً آپ نے میرا اکرام کیا اس وقت جگہ سے ہٹ گئے اور میرے لیے تکیہ درست کر کے میرے لیے جگہ خالی کر دی تو وہ مجھے فرمان یاد آ گیا تو مہمان کا اکرام ایک مختصر سی ایک ادا ہے ایک عمل ہے لیکن اس پر بھی اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے تو بہرحال اس بات کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ درس و بیان واضح و ارشاد اللہ کی رضا کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں درمیان میں اگر جنازہ آ گیا تو جنازے کی ادائیگی اور مرحوم کے لیے مغفرت کی دعائیں یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کام سے بھی اللہ راضی ہوتے ہیں اس کام سے بھی اللہ راضی ہوتے ہیں اور جانے والا شاید خاتون تھیں یا مرد تھے خوش نصیب ہوں گے کہ جس میں اللہ کے نیک بندوں نے جنازے میں شرکت کر لی آتا ہے کہ بعض دفعہ جانے والا اتنا مبارک اور محبوب ہوتا ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کرنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ جنازہ پڑھنے والوں میں کوئی ایسا اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے کہ اس کی دعائے مغفرت اس کی سفارش جانے والے کا بیڑا پار کر دیتی ہے اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے ہماری بھی مغفرت فرمائے امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دعا مجھے ایسی آتی ہے کہ جو میری اس دعا پر آمین کہتے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے فرمایا کہ جب علوم ظاہرہ علوم شریعت دینی علوم ان کو میں نے حاصل کیا اور ان میں مہارت حاصل کر کے خوب ہر فن کے اندر میں نے مہارت حاصل کر لی تو میں نے سوچا کہ علوم باطنہ جن کو تصوف کے علوم کہا جاتا ہے ان کے اندر بھی کوئی معلومات اور رسائی حاصل کی جائے تو میں نے ان علوم کے اندر بھی خوب فرمایا کہ تمام راہیں طے کی راہ سلوک سے گزرا بزرگان دین کی خدمات کی کہاں کہاں نہیں کیا تو اس باطنی علوم کی اصلاحی علوم کی اس میں تعلیم و تعلم کے لیے سیکھنے سکھانے کے لیے بھی فرمایا کہ تمام علوم اللہ پاک نے مجھے وہاں تک عطا فرما دیے اور وہ چیزیں ان پر منکشف فرما دیں کہ اگر میں ان کو کھول کر بیان کروں تو ہو سکتا ہے کہ علماء میرے خلاف کوئی فتویٰ لگا دیں جتنا انسان باطن اس کا اجلا اور منجلا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس پر کھلتی چلی جاتی ہیں تو فرمایا کہ میں ان تمام چیزوں کو ظاہر نہیں کرتا البتہ علوم ظاہرہ علوم باطنہ ان دونوں کے اندر کامل مکمل دسترس حاصل کرنے کے بعد جو چیز مجھے زندگی کا نچوڑ اور سرمایہ نظر آیا ہے وہ دو لفظوں میں یہ ہے کہ اتباع سنت وہ اصل لب لباب ہے پورے دین کا پوری شریعت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور آپ کی نقالی آپ کے نقش قدم پر اپنے زندگی کو ڈھال کر چلنا تو فرمایا کہ ایک دعا میری ایسی ہے ظاہر ہے کہ علوم باطنہ میں بھی رسوخ حاصل کر چکے تھے جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ ماجدہ اسلام نہیں لائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے دعاؤں کی التجا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے بھی دعا فرما دیں کہ وہ بھی ایمان لے آئیں وہ بھی جنتی بن جائیں اور بہت بےتاب ہوتے تھے ایک موقع پر آئے اور دل اس قدر اندر سے درد سے بھرا ہوا تھا رو دی کہا کہ یا رسول اللہ دعا فرما دے میری ماں بوڑھی ہے کہ وہ بھی مشرف بے اسلام ہو جائے ایمان پر خاتمہ ہو حضور نے دعا دی روتے ہوئے آئے تھے چلے گئے دعا لے کر کچھ دیر بعد ہنستے ہوئے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ دعا کی بشارت لے کر آئے فرمایا کیا ہوا کہاں گیا رسول اللہ آپ کی دعا قبول ہو گئی یہاں دعا کرا کے وہاں پہنچا اماں اسلام کے لیے تیار تھی اور مشرب اسلام ہو چکی ہیں تو پھر فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی مغفرت فرما ابو ہریرہ کی والدہ کی مغفرت فرما جو ان دونوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اس کی بھی مغفرت فرما یہ ایسی دعا ہے کہ اگر ہم اہتمام کر لیں تو ایک صحابی کی دعا خود بخود ہمارے مل جاتی کہ اے اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت اور بخشش فرما دے اے اللہ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ ماجدہ کی مغفرت اور بخشش فرما دے تو ان کی دعا پھر ہمیں نصیب ہوگی کہ اے اللہ جو میرے لیے میری والدہ کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگے آپ اس کی مغفرت فرما دیجیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں آپ بھی ان سے محبت کیجیے اور جو بندہ ان دونوں سے محبت کرے اس سے بھی محبت کیجیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حصول کا طریقہ یہ کہ اے اللہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دل کی گہرائی سے والہانہ محبت رکھتا ہوں عشق کے درجے کی محبت رکھتا ہوں اس محبت کا اظہار اللہ تعالیٰ سے خاموشی کے ساتھ انسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت حضور کی دعا کے نتیجے میں انسان کو مل جائے گی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام ربانی مجدد الفتانی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ پورے ان علوم ظاہرہ اور باطنہ کے اندر جب میں نے سیر کی اس کے ہر ہر کوچے کو میں نے دیکھا تو خلاصہ میں نے یہی پایا کہ پورے دین اور شریعت کا نچوڑ وہ ہے اتباع سنت اپنی زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھال لینا اللہ تعالیٰ کے احکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق آپ کے نقش قدم پر لے کر چلنا آپ کی نقالی آپ کی تابعداری اور جو عمل آپ نے دیے ہیں میں نے جمعے میں عرض کیا تھا دین اسلام کے پانچ شعبے ہیں عقائد عبادات معاملات اخلاقیات معاشرت ان پانچوں کے پانچوں شعبوں میں انسان حقیقتاً بندہ مومن بن جائے عقائد بھی اس کے گھرے صاف ستھرے مضبوط اور ٹھوس ہوں کسی شک شبے سے پاک ہوں آج کل دینی اعتبار سے ورغلانے والے بدگمان کرنے والے بدزن کرنے والے یہ انٹرنیٹ کے ذریعے بے شمار ڈاکو موجود ہیں ان سے انسان اپنے آپ کو بچائے اپنے ایمان کو متزلزل ہونے سے بچائے حضرت مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ایمان ایک قیمتی سرمایہ ہے اسے بچا کے موت تک لے کر چلنا ہے فرمایا کہ موت جب ایمان پر نصیب ہو گئی آگے کامیابی ہی کامیابی ہے حسن خاتمہ نصیب ہو جائے ایمان کا سرمایہ ایمان کی پونجی لے کے واپسی نصیب ہو جائے تو جب ساتھ میں سرمایہ ہوگا آخرت کی پونجی ہوگی فرمایا آگے پھر کامیابیاں یقینی ہی یقینی ہیں امام ربانی مجدد الفثانی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پوری شریعت کا پورے دین کا نچوڑ میں نے جو پایا وہ ہے اتباع سنت، کہ اللہ کے احکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں آپ کے نقش قدم پر لے کر چلنا، اپنی زندگی کو سنتوں میں ڈھال لینا. تو فرمایا کہ میں ایک دعا کرتا ہوں کہ جو اس دعا پر آمین کہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی دعا قبول فرمائیں گے اور اس کی بھی مغفرت اور بخشش فرما دیں گے. اور تین جملے فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اتباع سنت نصیب فرما، اے اللہ مجھے اتباع سنت پر جینا نصیب فرما، اے اللہ مجھے اتباع سنت پر مرنا نصیب فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ پاک حضرت کی دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے کہ اللہ ہم سب کو بھی اتباع سنت نصیب فرما دے. زندگیاں تو بہت لوگ کھپاتے ہیں، کتنی کتنی گمراہیوں کے اوپر کتنا کتنا سرمایہ خرچ کر جاتے ہیں، عرس ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، دیگر کیسے کیسی واہیات، خرافات، رسم و رواج ہیں. انسان عقیدت و محبت میں کیا کچھ نہیں کرتا، بدعات کا ارتکاب کرتا ہے، محبت میں ڈوب کر کرتا ہے، لیکن گمراہوں کے پیچھے چل پڑا ہے، گمراہی کے دندن میں دھسا ہوا ہے. فرمایا کرتے تھے یا اللہ مجھے اتباع سنت نصیب فرما دے، یا اللہ مجھے اتباع سنت پر جینا نصیب فرما دے، یا اللہ مجھے اتباع سنت پر مرنا نصیب فرما دے. فرمایا جو میری اس دعا پر آمین کہے گا اس کو بھی اللہ پاک اس کا مورد بنائیں گے اور اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے. اللہ حقیقت میں ہم سب کو اتباع سنت کا جذبہ نصیب فرمائے. یہ ایک دھن ہے اور اس دھن کے لیے خامخواہ انسان گھر بیٹھے ہی اس چیز کو نہیں سیکھ لیتا، اس کے لیے پھر اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے وہ بندے جو متبع سنت ہیں ان کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے. استاد کے بغیر کوئی بھی کام انسان کو نہیں آتا. جینے کے سلیقے سیکھنے کے لیے ان لوگوں کی صحبت اختیار کی جاتی ہے جن کو جینے کے ڈھنگ اور سلیقے آتے ہیں. اب دیکھیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ نے کتنی باریکی سے وجہ سمجھا دی، بات بتا دی کہ موطا امام مالک کی شرح اگر لکھی جا رہی ہے، علمی ایک سرگرمی ہے، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، تو وہ بھی اس کا مقصود کوئی نام آوری شہرت تو نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا ہے. اور دوسری طرف اگر آنے والے مہمان کا اکرام ہے، اس کو ایک کپ چائے کی پیالی پلا دی، کہ اور کوئی جو اس کے موقع کی مناسبت سے جو بھی اکرام تھا، عزت افزائی پذیرائی تھی، وہ کر دیا، تو فرمایا کہ اس کے اندر بھی اللہ کی رضا مقصود تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے، تو مطلوب تو ایک ہی ہوا. اس عمل سے بھی اللہ میاں خوش ہو رہے ہیں، اس عمل سے بھی اللہ میاں خوش ہو رہے ہیں. تو ایک عمل اگر اس کے مقصود الگ الگ ہوتے پھر تو طبیعت پر گرانی ہوتی. تو بزرگان دین بڑی باریکی کے ساتھ اصلاح فرمایا کرتے ہیں. حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کا شعر بڑا پیارا، بڑا سادہ سا ہے کہ اختر وہ با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور، اختر وہ با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور، رہتا ہے روز و شب جو کسی با خدا کے ساتھ. تو اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ انسان جڑا رہتا ہے تو انسان کا جو گہرا دوست ہوتا ہے نا، اس دوست کے ساتھ رات دن اٹھنے بیٹھنے والے بھی وہ انسان کے خصوصی نگاہوں میں، نظروں میں آ جاتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو اتباع سنت یہ دین اسلام کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. حضرت عارفی رحمہ اللہ حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ کا مقولہ نقل فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کی زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ جو فرمایا کرتے تھے وہ ذرا سی بات جو پورے تصوف کا حاصل اور نچوڑ ہے، دو جملوں میں اگر تم کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ جب کبھی نفس کے اوپر کسی اطاعت اور عبادت کا انجام دینا بھاری لگتا ہو، اس وقت پر اپنی ہمت کو کام میں لاتے ہوئے اس عبادت کو وقت پر انجام دے لو، اور جب کبھی نفس کے کسی تقاضے اور دائیے کی وجہ سے کسی گناہ کے کرنے کی طرف نفس آمادہ کرتا ہو، اپنی ہمت اور طاقت کو، قوت اور قدرت کو کام میں لا کر اس گناہ سے بچ جاؤ. فرمایا کہ یہ پورے تصوف کا حاصل اور نچوڑ ہے کہ وقت پر انسان نیکی انجام دے لے اور عین موقع پر انسان گناہ سے بچ جائے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ وقت، وہ شخص وقت کا ولی کامل ہے کہ عین موقع پر جس کی نگاہ جھک جائے زبان رک جائے. بد نظری کا موقع تھا نظر جھکا لی، بد کلامی کا موقع تھا، غصے کا اظہار کا موقع تھا، رد عمل کا موقع تھا، لیکن زبان پر لگام لگا دی. تو فرمایا کہ وقت کا وہ اونچے درجے کا ولی ایک کامل ہے کہ عین موقع پر جب گناہ کا موقع آ گیا، اس کی نظر جھک گئی، زبان رک گئی. حسن اخلاق یہ جو پوری ایک محنت ہے، مجاہدہ ہے، مشقت ہے، اس کے اندر انسان کو بڑے کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، اس مرحلے سے گزرتا ہے. تو پھر جا کے انسان کے اندر اعتدال پیدا ہوتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں کرنے کی صلاحیت اور ملکہ پیدا ہوتا ہے کہ سامنے والا جو بھی کچھ کر رہا ہو لیکن اندر سے اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر اور غصے کو پی جانا اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، سامنے والا تو اپنے اندر کی کیچڑ، اپنے اندر کا زہر، اپنے اندر کا غبار اور خمار نکال رہا ہے، وہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے، مجھے اپنے اخلاق کا، اپنے کردار کا مظاہرہ کرنا ہے. جمعے میں میں نے شعر پڑھا تھا، میں لوگوں کی کیا ہے وہ، میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں، میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں. انسان کے ساتھ جو رویے، تلخ کلامیاں، بد زبانیاں، بد کلامی، بد تمیزی، بد اخلاقی کے معاملات پیش آتے ہیں نا، تو انسان سامنے والے کی وہ نقل و حرکت ساری زندگی فراموش نہیں کر پاتا. میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں، میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں کہ کس نے کس لہجے سے، کس رویے سے مجھ سے بات کی تھی. سر محفل نگاہیں مجھ پہ جن لوگوں کی پڑتی ہیں، نگاہوں کے معانی سے وہ چہرے یاد رکھتا ہوں. کس نے تنزیہ انداز سے دیکھا تھا، کس نے محبت بھری نگاہ ڈالی تھی، کس نے حسد، کس نے جلن، کس نے ضد، کس نے بغض و عناد کی نگاہ اٹھائی تھی. تو نظروں سے پتہ چلتا ہے کہ محبت ٹپکتی ہے کہ نفرت. سر محفل نگاہیں مجھ پہ جن لوگوں کی پڑتی ہیں، نگاہوں کے معانی سے وہ چہرے یاد رکھتا ہوں. کس نے محبت بھری نظر ڈالی تھی، کس نے غیظ و غضب سے مجھے گھورا تھا. اور اسی طرح کہا کہ ذرا سا ہٹ کے چلتا ہوں زمانے کی روایت سے، کہ جن پہ بوجھ میں ڈالوں وہ کاندھے یاد رکھتا ہوں. زندگی میں اگر کسی کا میں نے احسان لیا ہے تو میں احسان فراموش نہیں ہوں، نمک حرامی نہیں کرتا، شکر گزاری کرتا ہوں کہ جس پر میں نے بوجھ ڈالا تھا، جو میرے برے وقت میں میرے کام آیا تھا، جس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، تو میں اس بوجھ ڈالنے والے، میرا بوجھ اٹھانے والے کندھوں کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں. ذرا سا ہٹ کے چلتا ہوں زمانے کی روایت سے، کہ جن پہ بوجھ میں ڈالوں وہ کاندھے یاد رکھتا ہوں. ساری زندگی کا بوجھ انسان اپنے ماں باپ پر ڈالتا ہے، تعلیم، تعلم، پڑھائی لکھائی، یہ وہ، کیا کچھ نہیں کرتے ماں باپ، اپنی زندگی کے سرمایہ کھپا دیتے ہیں اولاد کی تربیت میں، تعلیم و تعلم میں، ان کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیوں کو خاک میں ملا دیتے ہیں. ذرا سا ہٹ کے چلتا ہوں زمانے کی روایت سے، کہ جن پہ بوجھ میں ڈالوں وہ کاندھے یاد رکھتا ہوں. میں یوں تو بھول جاتا ہوں خراشیں تلخ باتوں کی، مگر جو زخم گہرے دیں وہ رویے یاد رکھتا ہوں. جو چپتی ہوئی باتیں ہیں، جو کسیلے جملے ہیں، جو زہریلی انداز ہیں، جو نشتر انسان کو چپتے ہیں، رشتہ داروں کی طرف سے، گھر بار والوں کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے، اپنے اور بیگانے، وہ بعض دفعہ ایسے دل کے اندر کچوکا لگتا ہے، دل کے اوپر ایسا نشتر چپتا ہے کہ ساری زندگی بھی انسان جب کبھی اس منظر کو، اس بات کو، اس واقعے کو یاد کرتا ہے، دل اداس ہو جاتا ہے، رنجیدہ ہو جاتا ہے. تو حسن اخلاق اس کو سیکھنے کے لیے انسان کو بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بد نگاہی ہوتی ہے، بد نظری ہوتی ہے، اور ہم سے بچاؤ کی ہم سے قدرت نہیں، ہم میں بچاؤ کی قدرت نہیں، فرمایا کہ واللہ ان لوگوں کی یہ بات جھوٹی ہے، کہ جو شخص کہیں نظر ڈالنے پر قادر ہے وہ ہٹانے پر بھی قادر ہے. فرمایا کہ ڈالنے میں جو کہ مشقت نہیں، ہٹانے میں مشقت ہے. آرزوئے خون ہوں یا حسرت پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. تو اس دل کی اصلاح کے لیے، اس دل کو سنوارنے کے لیے، چونکہ اب کروا گھونٹ پینا پڑتا ہے، گناہ میں اللہ پاک نے ایک لذت رکھ دی، ایک چاشنی رکھ دی، ایک حلاوت رکھ دی، اس اعتبار سے کہ اس میں آزمائش ہے. گناہوں کو اللہ پاک نے خواہشات کے ساتھ ڈھک دیا، کہ گناہ میں انسان کو ایک گناہ کی لذت آتی ہے، اس کی وجہ سے وہ گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا. عبادات کو اللہ پاک نے مجاہدوں سے، مشقتوں سے، آزمائشوں سے ڈھانپ دیا، آگے جنت ہے. حضرت جبریل امین کو اللہ پاک نے جنت بنا کر بھیجا تھا، جاؤ دیکھو سیر کر کے آؤ، دوزخ بنا کر بھیجا، جاؤ سیر کر کے آؤ. جب دیکھ کر آئے، فرشتوں کو بھی دکھایا، عرض کرنے لگے کہ یا رب جنت ایسی بنائی ہے، ایسی سجائی ہے، ساری کی ساری مخلوق جنت ہی میں جائے گی، دوزخ ایسی خطرناک ہے، جب اس کے تذکرے اور چرچے آپ کے بندے سنیں گے کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا جاؤ اب دوبارہ معائنہ کر کے آؤ. اس وقت اللہ پاک نے جنت کو آزمائشوں سے ڈھک دیا تھا اور دوزخ کو خواہشات سے ڈھک دیا تھا. جب فرشتے دیکھ کر آئے, معائنہ کر کے آئے تو بتانے لگا, یا رب اب تو معاملہ برعکس دکھائی دیتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے درمیان میں مشکلات ہیں, آزمائش ہیں, امتحانات ہیں, مشقتیں ہیں, تو ان کو عبور کر کے جنت میں پہنچنا پڑے گا, اور ادھر دوزخ میں تو خواہشات ہی خواہشات ہیں, نفس پرستی ہے, مزے ہیں, حرام کے ذائقے ہیں, تو لوگ تو سارے کے سارے ادھر چلے جائیں گے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہی اب ان کا امتحان ہے, آزمائش اور امتحان حال وہ دنیا ہے, وہاں اپنے بندوں کو بھیجوں گا, اب ان کو بتا دوں گا کہ تمہیں یہ کرنا ہے, اس سے بچنا ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ کون میری مانتا ہے کون نہیں مانتا. اس لحاظ سے انسان کو جو اللہ پاک نے موقع دیا ہے, زندگی کا قیمتی سرمایہ دیا ہے, اس میں اتباع سنت کی دھن یہ انسان کو اگر مل جائے, یہ دھن ملتی ہے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑنے میں, اچھی صحبتوں میں رہنے کے ساتھ اور اچھی باتیں سننے کے ساتھ, پھر انسان کے اندر ایک داعیہ پیدا ہو جو کہلاتا ہے اصلاح نفس, کہ اپنے نفس کی اپنے مزاج کی تربیت کرنی ہے, اپنی طبیعت کی اصلاح کرنی ہے, یہ فکر اگر انسان کو لگ جائے تو پھر یہی ایک جملہ کافی ہے کہ جب انسان کسی گناہ کے کرنے پر قدرت رکھتا ہے, اس گناہ سے بچنے پر تو بطریق اولا قدرت رکھتا ہے. حضرت نے جو فرمایا کہ واللہ ان کا جواب بالکل جھوٹ پر مبنی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بد نظری ہم کرتے ہیں لیکن اس سے بچنے پر قدرت نہیں, فرمایا کہ جو کرنے پر قدرت رکھتا ہے وہ بچنے پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے, چونکہ اس کے کرنے کا تو حکم نہیں دیا گیا, پہلے سے ممنوع تھا, لیکن ممانعت کے باوجود جو وہ کر رہا ہے تو اس سے بچنے کا تو اس کو حکم دیا گیا ہے, تو اس کے لیے بچنا تو زیادہ آسان ہے. لیکن فرمایا کہ انسان مشقت برداشت کرنے سے عاری ہے اور چور ہے, بھاگتا ہے کہ مشقت برداشت نہ کرنی پڑے. اب چونکہ وہاں ایک کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا, اپنی خواہشات کا گویا کہ پلاقما کرنا پڑے گا, نچت کر سکے نفس کے پہلوان سے تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے. ہاتھ پاؤں ڈھیلے ڈال دیے, نفس پرستی میں انسان پڑا ہوا ہے, خواہشات کے دلدل میں دھسا ہوا ہے, تو پھر جو عادتیں بچپن کی ہیں وہ پچپن تک جاتی ہیں, پھر انسان سوچے بڑا بوڑھا ہو کر میں برائیوں سے بچ جاؤں گا, ان خیال است و محال است و جنون, یہ خالی اس کی خام خیالی ہے, دھوکے میں مبتلا ہے. ہمارے دوست ہیں, کل ہم سفر میں تھے, وہاں درمیان میں بات چیت چل رہی تھی, بتا رہے تھے شادی حال میں ایک تقریب تھی قریبی عزیز بچی کی, تو شادی حال والوں نے بتایا کہ وقت مقررہ پر ایک طفیلی صاحب آئیں گے, ہوشیار رہیے گا, آتے ہیں بڑے ٹوٹ بٹوٹ بن کے اور من کے ماشاءاللہ دعوت کھا کے چلے جاتے ہیں. وقت ہوا دیکھا واقعتاً ایک صاحب سوٹ بوٹ کے اندر تیار, اور لگتا ہے جیسے کوئی پڑھے لکھے ہو, کوئی بڑے اچھے سرمایہ دار اور کسی اچھے گھرانے سے تعلق, سوٹ بوٹ پہنے وہ آ کے بڑے ٹھاٹ سے بیٹھ گئے براجمان. لڑکے والے سمجھے کہ لڑکی والوں کی طرف سے آئے ہوں گے کوئی معزز مہمان ہے, اور لڑکی والے سمجھے شاید لڑکے والوں کی طرف سے آئے ہوئے کوئی معزز مہمان, کہاں روز کا ان کا وتیرا ہے. تو پھیلی آس پاس کہیں گھر ہوگا تو چار سوٹ رکھے ہوئے ہوں گے, جب دعوت تیار ہوتی ہے تیار ہو کے آ کے بیٹھ گئے, دو چار سے سلام کر کے بیٹھے, ٹھاٹ سے جب دعوت کھلی اور من کے کھا پی کے ڈٹ کے ڈکار لیو چلتے پھر. حدیث مبارک میں آتا ہے ایسا شخص جو طفیلی بن کر آئے تو وہ چور کی طرح داخل ہوتا ہے, ڈاکو کی طرح نکلتا ہے. اب یہ عادت ہے, یہ کوئی بچہ یا لڑکا نہیں تھا, نوجوان نہیں تھا, بڑی عمر کے صاحب تھے اور باقاعدہ صاف ستھرے حال ہولیے والے, لیکن عادت چونکہ بگڑ چکی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کی ایک بری عادت پڑ چکی ہے, بری لت پڑ چکی ہے کہ وہ روز حرام کھا کے سوتا ہے. یہاں تک اصول ہیں, ضابطہ ہے کہ آپ کو کسی نے دعوت دی ہو, آپ اپنے ساتھ کسی ایک مہمان کو بھی, اپنے بیٹے کو, اپنے بھائی کو, اپنے دوست کو, کسی عزیز قریب کو لے جانا چاہتے ہو, اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں لے جانا منع ہے. وہ تو بات الگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ وہاں معجزات کا اللہ پاک نے کرشمہ دکھانا تھا. چلے ایک واقعات ایسے آتے ہیں کہ صحابی نے حضور کو دعوت دی, حضور نے فرمایا چلو بھائی آؤ دعوت ہے. حضرت جابر کیا دعوت تھی, غزوہ خندق کے موقع پر بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بنے ہوئے ہیں, اور حضرت جابر نے دیکھا اور ترس آیا کہ حضور کی کس قدر شدید حالت ہے, بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ کے اس کو کپڑے سے کسا ہوا تاکہ پیٹ دبا رہے تو بھوک کی شدت کا احساس نہ ہو. تو گھر گئے, اہلیہ سے کھانا وغیرہ پکوایا, بکری کا بچہ تھا ذبح کیا, اس کا سالن تیار کر کے چپ چاپ آ کے حضور کو بتایا یا رسول اللہ کھانے کا انتظام ہے, موقع لگا کے چلے. آپ نے فرمایا چلو بھائی چلو جابر کی دعوت ہے. پہلے میرے ہوش اڑ گئے کہ مختصر سا سالن پکایا تھا, حضور نے اعلان عام کر دیا کہ جابر کی دعوت ہے. یہ معجزہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا دسترخوان پر کھانا لگاتے جاؤ، جہاں سالن روٹی تھی نا وہاں پہنچے، آپ نے کچھ دم کیا پتیلی کے اندر، برتن ڈیکچی کے اندر، فرمایا کہ روٹیاں پکاتے جاؤ، سالن نکالتے جاؤ، دیتے جاؤ، دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ افراد دسترخوان پر بیٹھتے گئے، پوری کی پوری جماعت نے رچ کر کھا لیا. فرماتے ہیں وہ پتیلا اسی طرح بھرا رہا، روٹی کے پیڑے اسی طرح بچے رہے. تو وہ تو معجزات اللہ پاک کو دکھانے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم ہے کہ بغیر اجازت کے نہ تو کسی کے گھر میں جاؤ، نہ کسی کے گھر میں داخل ہو، نہ کسی کے گھر میں جھانکو. اور یہاں تک گناہ ہے کبیرہ کا عمل قرار دیا کہ اپنے گھر کی کھڑکی سے دوسرے گھر کی کھڑکی میں جھانکنا، اپنے گھر کی چھت سے دوسرے کے گھر کی چھت پر نظر ڈالنا. میں نے عرض کیا تھا پچھلے مضامین میں کہ ایک صحابی آئے تھے، دستک دی، دروازے میں جھری تھی، اور جھانکنے لگے کہ حضور آتے کہ نہیں آتے، آپ اندر موجود تھے، آپ نے دیکھ لیا کہ باہر سے یہ ساتھ جھانک رہے ہیں. باہر تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں ایک سلائی تھی جس سے آپ اپنے بالوں کی مانگ نکالتے تھے. فرمایا کہ اس قدر تم نے غلط حرکت کی ہے کہ ہمارے گھر میں جھانکا. اندر ظاہر خواتین ہیں، ازواج مطہرات ہیں، گھر والے بے تکلف سے انسان لیٹا بیٹھا ہو. فرمایا کہ قریب تھا کہ میں اس سلائی سے تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا. یہ کیا حرکت تم نے کی ہمارے گھر میں جھانکتے ہو؟ تو کسی کے گھر میں نظر اٹھانا، کسی کے گھر والوں کو دیکھنا، بزرگان دین فرماتے ہیں بد نظری کا ایک آسان سا علاج وہ یہ ہے. تو انسان رات دن صبح شام بد نظری میں مبتلا ہو تو فرمایا کہ جس پر انسان نظر اٹھا کر کسی کو دیکھتا ہے نا تو یہ سوچ لے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی بہن ہے، یہ بھی کسی کی بیوی ہے، یہ بھی کسی کی ماں ہے. جس طرح میں برداشت نہیں کرتا کہ میری بیٹی پر، میری بہن پر، میری بیوی پر، میری ماں پر، یہ مقدس رشتوں پر کوئی ناپاک نظر ڈالے، میں کسی کی بیٹی، بہن، بیوی، ماں پر ناپاک نظر کیوں ڈالوں، کیوں اس سے لطف اندوز ہوں؟ جب میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے ان مقدس رشتوں پر کوئی ناپاک نظر ڈالے، میں کیوں اس کے اوپر ناپاک نظر ڈالوں؟ اس تصور سے فوراً نگاہ جھک جاتی ہے. اور یہ ولایت کو حاصل کرنے کا اعلیٰ اور عین موقع ہوا کرتا ہے کہ عین موقع پر جس کی نگاہ جھک گئی، عین موقع پر جس کی زبان رک گئی. وقت کا ولی یہ کامل ہے کہ اپنے آپ کو اس نے نیک صحبت میں بٹھایا اٹھایا، اپنے غصے کو قابو میں کرنا سیکھا. کہ نیک صحبت اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ اس کی بدولت زندگی میں انسان کو جینا بھی مبارک نصیب ہوتا ہے، اور دنیا سے واپسی کا سفر جب آخرت کی طرف جاتا ہے تو جانا بھی مبارک نصیب ہوتا ہے. صاف قسم کے اعمال ہیں، پچھلے مضمون میں ہم نے بیان کیا تھا اپنے درس کے اندر کہ صاف قسم کے اعمال ہیں کہ اگر انسان اس کے اوپر عمل پیرا ہو تو زندگی تو مبارک ہوتی ہی ہوتی ہے، خاتمہ بھی اس کو مبارک نصیب ہوتا ہے. انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے. حدیث مبارک ہے بڑی خطرناک، فرمایا کہ ایک شخص ہے جو ساری زندگی نیکی کے عمل کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، محنت میں لگا رہتا ہے، لیکن کوئی نہ بھی اس کی حرکت، کوئی کرتوت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتا ہے. فرمایا کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، جنت ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہے، ایک قدم ادھر ایک قدم ادھر. فرمایا کہ جنت یہ کوہنی سے لے کر بڑی انگلی کے سرے تک، یہ تقریباً سوا فٹ کے آس پاس جو جگہ بنتی ہے، سوا فٹ ڈیڑھ فٹ، تو یہ شریع اعتبار سے ایک گز کہلاتا ہے. تو فرمایا کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس کی زندگی کی کوئی نہ کوئی ایسی بری حرکت جو اللہ تعالیٰ کو ناگوار تھی، اس کی بدبختی وہ پھر آڑے آتی ہے. فرمایا کہ عین موقع پر جب اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ گیا، اس کے کوئی برائی آڑے آتی ہے، کوئی بدبختی، کوئی نحوست آڑے آتی ہے کہ اس سے کوئی بری حرکت سرزد ہوتی ہے اور اس کا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے. ایک گز کے فاصلے پر پہنچنے کے بعد اس کا خاتمہ خراب، اور فرمایا دوزخ میں جا گرتا ہے. اس کے برخلاف انسان ساری زندگی برائیوں میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کا کوئی عمل، کوئی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. محنت کرتے، برائی کرتے کرتے فرمایا کہ دوزخ اور اس کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے. قریب تھا کہ بس موت آئے اور ایک گز کے فاصلے پر دوزخ ہے. اس کی بھیانک وادیاں اور گھاٹیاں ہیں، کھلتی ہوئی آگ ہے، دیکھتے ہوئے انگارے ہیں. فرمایا کہ اس کی کوئی نیکی ایسی کام آتی ہے کہ بالکل ایک گز کے فاصلے پر دوزخ ہے، کوئی نیکی کام آتی ہے کہ وہ عمل انجام دیتا ہے اور خاتمہ ہوتا ہے اور اللہ پاک اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں. اس لیے ڈرنا ضروری ہے، فکر مند رہنا ضروری ہے، اس گھمن میں نہ رہے کہ ابھی مومن مسلمان ہے تو مومن مسلمان ہی جائیں گے. فکر ضروری ہے اپنے سرمایہ کو بچانے کی. انسان کہیں سفر شروع کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا، ساتھ میں سرمایہ ہو، لاکھوں روپے ہوں، فکر ہوتی ہے کہ یا اللہ سفر شروع سے لے کر آخر تک محفوظ رہے، درمیان میں کوئی چور، ڈاکو، وارداتی، کوئی لٹیرا، کوئی بھی خدا نخواستہ ایسا حادثہ پیش نہ آ جائے جس میں یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ضائع ہو. ہر طرح سے انسان پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تدابیر اختیار کرتا ہے، اور جہاں تک اس کو سرمایہ لے کر جانا ہے کوشش کرتا ہے کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ملے اور منزل مقصود تک اپنا قیمتی سرمایہ لے کر پہنچے. تو زندگی میں اللہ پاک نے ایمان کا سرمایہ ہمیں دے دیا، اس قیمتی سرمایہ کو لے کر موت کے وقت تک منزل تک پہنچنا ضروری ہے کہ اس وقت بھی، دنیا سے واپسی کے وقت بھی، یہ قیمتی سرمایہ ہمارے ساتھ ہو. اسی لیے حضرت مفتی حسن صاحب کا مقولہ میں نے آپ کو سنایا کہ فرمایا کہ اس ایمان کو بچا بچا کر لے کر چلنا ہے. لمحے لمحے شیطان کی طرف سے حملے اور ڈکیتیاں ہوتی ہیں، وارداتیں ہوتی ہیں، کبھی نظروں کے ذریعے، کبھی زبان کے ذریعے، کبھی کان کے ذریعے، کبھی لقمہ حرام کے ذریعے، کبھی بد اخلاقی کے ذریعے، کبھی معاملات میں خرد برد کے ذریعے، کبھی معاشرت کے اندر اتار چڑھاؤ کے ذریعے. جو پانچ انسان کے دین کے شعبے ہیں، عقائد، پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہمارا عقیدہ ہمیں ملا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اپنی ذات میں یکتا، اپنی صفات میں یکتا، قدرت، اپنے اختیار، سب چیزیں، پوری کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ، خالق اللہ تعالیٰ، قدرت اللہ تعالیٰ کی کار فرما ہے، متصرف وہی ہے، واجب الوجود ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ساری مخلوق کا وہ خالق و مالک ہے، وہی رازق ہے، سارے اختیارات اس کے قبضہ قدرت میں ہیں. جو ایمان کے ایک تقاضے ہیں ان پر کامل مکمل مضبوطی کے ساتھ انسان ڈٹ جائے، والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی، ہر اچھا برا فیصلہ اللہ تعالی ہی کی طرف سے اترتا ہے، اور ساتھ میں پھر عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکات، دیگر جو عبادات اللہ پاک نے دی ہیں ان کے اندر انسان وقت کے فرم انجام دینے والا ہو. پھر معاملات کا، انسانوں کے ساتھ جو اس کا لین دین ہے، کسی بھی طرح سے کسی دوسرے انسان سے اس کا معاملہ پیش آتا ہے، اس میں وہ سچا ہو، امانت دار، دیانت دار کھڑا ہو، اس میں کوئی خرابی، حق تلفی کرنے کا اس کے اندر کوئی بھی دور دور بھی نام و نشان نہ ہو، کہ دوسروں کے حقوق ماننے والا ہو. اور ساتھ ساتھ نمبر تین، اخلاقیات، اس کی عادتیں اچھی ہوں، اور طور طریقے اچھے ہوں، میل ملاقات کے انداز اچھے ہوں، رویے اس کے اچھے ہوں، سلوک اس کے اچھے ہوں. کہ اخلاق کے میدان میں بہت زیادہ انسان کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کرے، اپنی عادات کو سنوارے، بری باتوں سے بچے، بری عادتوں سے بچے. اور ایک معاشرت، معاشرت طرز زندگی، زندگی گزارنے کا طریقہ، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، عام معاشرے کے لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، مجھے کیا برتاؤ کرنا ہے، کس طرح سے زندگی مجھے گزارنی ہے. دین اسلام کے پانچ ہی شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت. اب ان پانچوں کے اندر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہوگی، اخلاق بھی درست کرنے ہیں، عبادات بھی وقت پر انجام دینی ہے، اور ساتھ ساتھ معاملات صاف ستھرے رکھنے ہیں. معاملات میں اس قدر خرد برد اور غبن ہے، قرض لے کر انسان بھول جاتا ہے، امانت میں خیانت کر کے انسان فراموش کر دیتا ہے، وراثت کے اوپر قبضہ جس کا مل جائے، وارثوں میں جو حاوی ہو وہ پوری جائیداد، پورا وراثت کا مال، بہنوں کا حق، بیوہ کا حق، فلاں کا حق، جو بھی غالب اور قابض تھا، بول بچن دے کر، لارے لپے دے کر، پوری پوری زندگیاں لوگ زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں، مکان جائیدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں، اور کیا کچھ سرمایہ قبضے کر کے اون نور کر جاتے ہیں، حق تلفیاں بڑی بڑی. اور اسی طریقے سے معاشرت کے اندر، زندگی گزارنے کے اندر، میاں کو بیوی سے، بیوی کو میاں سے کوئی شکایت نہ ہو، رنجشیں نہ ہوں، اختلافات نہ ہوں، خیانت نہ ہو، بڑوں کو چھوٹوں سے، چھوٹوں کو بڑوں سے کوئی اذیت اور تکلیف نہ ہو، گھریلو نظام زندگی اچھا ہو، معاملات کے ساتھ ساتھ باہر کی زندگی کے معاملے اچھے ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی، مجھے تو ڈر لگنے لگا کہ شاید ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جس میں وراثت کا حصہ بھی آ جائے گا، کہ پڑوسی کا وراثت میں اتنا حصہ ہوا کرے گا. اس قدر اہتمام ہے کہ مسلمان پڑوسی تو کیا، غیر مسلم پڑوسی بھی اگر ہے، فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق کا رعایت رکھنا، کہ اس کی خوشی غمی میں شریک ہونا، اس کی بیماری کے اندر اس کا دیکھ بھال رکھنا، کسی مشکل وقت میں اس کے کام آنا. اگر پڑوسی رشتہ دار بھی ہے، مومن مسلمان بھی ہے، اور ساتھ میں پڑوسی بھی ہے، تین حقوق عائد ہو جاتے ہیں، رشتے ناطے کے اعتبار سے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے، اور پھر پڑوس ہونے کے اعتبار سے، تین حقوق ہیں. اس کی مکمل توجہ رکھے، دھیان رکھے، دیکھ بھال رکھے، اور ہر طرح سے اس کے اپنی طرف سے جو خدمات پیش کر سکتا ہے وہ خدمات پیش کرے. اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کے دو حقوق ہیں، کہ جو رشتہ دار تو نہیں، مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، تو دو حقوق عائد ہوتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے اس کا دھیان رکھے، خوشی غمی میں، بیماری اور صحت میں، ہر طرح سے اس کا خیال رکھے، اپنی ذات سے اپنے پورے پڑوس کو راحت فراہم کرنا. اور نمبر تین فرمایا کہ ایک پڑوسی وہ ہے جس کا صرف ایک حق ہے،
غیر مسلم پڑوس میں بسا ہوا ہے, اس کا بھی حق ہے, اس کے ساتھ بھی اچھے رویے اچھے برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ معاشرت کہلاتی ہے کہ انسان جو زندگی بسر کر رہا ہے, جن لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. میں نے مثال دی تھی کہ دو چیزیں, ایک پھول ایک کوئلہ. کوئلہ جب دیکھتے ہوئے آگ کے انگارے کی طرح ہوتا ہے لال, تو اگر اس کو ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ کو جلاتا ہے, کپڑوں پر گر جائے تو کپڑوں کو جھلساتا ہے, اور ویسے بھی اگر وہ آگ کا انگارہ گرم نہ ہو سوکھا ہوا انہیں ٹھنڈا ہو تو اس کو ویسے کہیں کپڑوں پر لگ جائے ہاتھ پر لگ جائے. کوئلے کے کام کرنے والے سر سے پاؤں تک پورے کالے کلوٹے ہوتے ہیں, تو اس کو ہاتھ میں لگاؤ تو داغ دھبا چھوڑے بغیر نہیں رہتا. زندگی بعض لوگوں کی کوئلے کی طرح ہے کہ جب وہ غصے میں آگ بگولا ہوتے ہیں لال ہوتے ہیں تو بس وہ جلاتے ہیں دوسروں کو, ایسے آگ کی طرح سے دوسروں کو جھلساتے ہیں, دوسروں کے جذبات کو ان کے احساسات کو دل کھول کے مجروح کرتے ہیں, جتنا ان سے ہو سکے بھڑکتے ہیں. اور اگر غصے سے ٹھنڈے ہوں لیکن بد اخلاقی کے عالم میں ہر پر فائز ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا پھر بھی داغ دھبے لے کر اٹھتا ہے. کوئی نہ کوئی کڑوی کسیری بات سننے کو مل جاتی ہے, کوئی نہ کوئی طنز طانہ سننے کو مل جاتا ہے, کوئی نہ کوئی رنجیدہ اور دل کو خراش لگنے والی بات سننے کو مل جاتی ہے, کوئی نہ کوئی طنز کوئی نہ کوئی مز. تو اس لحاظ سے یہ ایک انسان تو وہ ہے جو کوئلہ بن کر جیتا ہے, ایک انسان وہ ہے جو پھول بن کر جیتا ہے کہ اس کی خوبصورتی, اس کی رنگت, اس کا نکھار, اس کی بناوٹ اتنی پیاری کہ دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ, پھر اس کے اندر خوشبو کی مہک کہ آس پاس کے ماحول کو معطر کرتا ہے. تو ایک انسان وہ بھی ہے کہ جو پھول کی طرح جیتا ہے کہ صاف ستھرا صورت کا بھی, سیرت کا بھی, کردار کا بھی, گفتار کا بھی, ساتھ میں وہ اخلاق کی مہک محبت اس کے اندر ایسی ہے جو پھوٹتی ہے. المؤمن مألف, فرمایا کہ مومن تو محبت کا مرکز ہے. لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف, اس بندے میں کوئی بھی خیر نہیں جو نہ تو دوسروں سے مانوس ہوتا ہے نہ دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں. بجلیاں گراتا ہے, آگ برساتا ہے, بجلی کے کرنٹ کے ننگے تار ہیں, اس کو ڈنگ مارا, اس کو ڈنگ مارا, اس کو کرنٹ لگایا, اس کو ہٹایا, اس کو دور بھگایا, کہتا ہے میرا بڑا روب دبدبا ہے معاشرے کے اندر, کوئی میرا قریب نہیں پھٹکتا. یہ خام خیالی ہے, اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے گرم کوئلے سے ہر ایک شخص بچتا ہے, آگ کا انگارا ہے, ہاتھ کو جلائے گا, کپڑوں کو خراب کرے گا, اور اگر وہ گرم نہ بھی ہو تب بھی وہ داغ دھبے لگائے گا, ہاتھوں کو کالا کرے گا, کپڑوں کو کالا کرے گا. تو ایسے کالے اخلاق والے انسان سے لوگ بچتے ہیں, بھاگتے ہیں. فرمایا کہ بہت ہی بدبخت ہے وہ شخص, نامراد ہے کہ جس کے خوف کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہوں, اس کی بد اخلاقی سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کرتے ہوں گے. یار اگر ایسا نہیں کیا نا خواہ مخواہ بے عزت کرے گا, رسوا کرے گا, منہ پھٹے شروع ہو جائے گا ابھی. تو وہ شخص اس کو بدبخت قرار دیا گیا, بدنصیب قرار دیا گیا کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں. اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کے اندر ایسی اللہ پاک نے ایمانی خوبیاں ایمانی صفات رکھ دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. ایمان کی خوبیوں کا بیان تھا, 70 ایمانی خوبیاں ہیں جن میں سے جو اپنائے گا تو ایمان اس کا اتنا زیادہ بلندیوں کی طرف جائے گا. تو ایمانی صفات کا بیان تھا کسی موقع پر, تو حضرت صدیق اکبر نے بڑی عزت انکساری کے ساتھ پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھ میں بھی کوئی یہ ایمانی صفات آپ دیکھتے ہیں, مجھ میں بھی کوئی ایمانی صفات پائی جاتی ہے؟ فرمایا کہ ابو بکر آپ میں تو تمام کی تمام کامل مکمل ایمانی خوبیاں پائی جاتی ہیں. فرمایا کہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہیں, 8ھوں کے 8ھوں دروازے صدیق اکبر کو بلا رہے ہوں گے, پکار رہے ہوں گے, مجھ میں سے آ جائیں, مجھ میں سے آ جائیں, مجھ میں سے آ جائیں. ایسے خوبیوں والے باکمال افراد بھی گزرے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جاہو جلال غیظ اور غضب میں ہوں گے اور حساب کتاب کے مرحلے پر آئیں گے, امت کا حساب کتاب شروع ہوگا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کو آگے کریں گے, یا رب ہمارے امتی ہے, بسم اللہ کیجئے, پہل کیجئے. اور میں کہ صدیق اکبر کا حساب کتاب جب شروع ہوگا اللہ تعالیٰ کا غیظ اور غضب ٹھنڈا ہو جائے گا. ایمانی صفات ایمانی خوبیاں پیدا کرنے سے پیدا ہوتی ہیں. صرف انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ مومن مسلمان ہوں, اعلیٰ درجے کا ولی ہوں یا ولیہ ہوں, جنید بغدادی کا پوتا ہوں, رامیہ بصریہ کی نواسی ہوں, اور میں تو علوم اور فنون کی ماہر ہوں اور تسبیحات اتنی پڑھتی ہوں, تلاوت اتنی کرتی ہوں. اخلاق کے میدان میں انسان کڑوا ہو, عورت ہو کڑوی ہو, ساس بہو کے لیے بہو, ساس کے لیے ناک بنی ہوئی ہو, ناگن بنی ہوئی ہو تو ایسی کڑوی زندگی, شوہر بیوی کے لیے بچھو بنا ہوا ہو, بیوی شوہر کے لیے ناگن بنی ہوئی ہو تو ایسی زندگی بھی ساری عبادات ایک طرف چلی جاتی. میں نے کہا 5 شعبے ہیں, ہر شعبے کو سنوارنا ہے. عبادات کے اندر بھی کھڑا ہو, وقت پر عبادت انجام دینے والا, معاملات صاف ہو, لین دین لکھت بڑا صاف ستھری, حضرت اقدس استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمہ اللہ ہمارے استاد محترم بہت جمالی پھول صفت انسان تھے، ایسے محبوب شخصیت، خوبصورت بھی تھے خوبصورت بھی تھے. وفات کے بعد استاد جی کی درازوں میں سے جو کچھ کاغذات نکلے تو بڑے صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر جو رقم ہے وہ میری ذاتی رقم ہے، اور یہ جو رقم ہے فلاں فلاں رقم یہ زکوٰۃ کی رقم ہے جس سے بیواؤں کے، ضرورت مندوں کے، یتیموں کی کفالت کے معاملات کیے جاتے ہیں. صاف ستھرا لکھا ہوا ہے کہ یہ میرے ذاتی، یہ میرے امانتیں ہیں. اس سے اساتذہ، بے شمار اساتذہ ہیں جامعہ بینوری ڈون کے جنہوں نے شہادت کے جام پی، اور پوری ایک فہرست ہے بینوری ڈون کے اکابرین سے لے کر اساغرین تک شہادت کی پوری ایک فہرست چلتی چلی آئی. شہادت یہ وہ عظیم الشان رتبہ اور مقام ہے کہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی بندے کا اس میں اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جس سعادت مند کو ملتی ہے ملتی ہے. خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بخشش بندے کی ہو جاتی ہے، بخشے بخشائے اللہ تعالیٰ سے جا کر ملاقات کرتا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے جو بھی بندہ سچی تڑپ کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ شہادت کی آرزو رکھتا ہو کہ اللہ تیرے دین کی خاطر وقت آئے گا تو جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، ایسے شخص کے لیے اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا کہ اگر واقعتاً عملی طور پر بھی اس کو شہادت نصیب ہو گئی تو نور علی نور، سونے پر سہاگا. لیکن فرمایا کہ اگر وہ اپنی طبیعی موت بھی انتقال کرتا ہے، چارپائی پر اور بستر پر انتقال کرتا ہے، لیکن اس کی دلی چاہت اور آرزو تھی، بڑی گہرائی کے ساتھ وہ یہ آرزو رکھتا تھا، تمنا رکھتا تھا کہ میں شہادت کا جام پیوں، فرمایا کہ اس طلب اور چاہت کے اوپر بھی اللہ پاک اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دیں گے. تو شہادت وہ عظیم چیز ہے. تو برض یہ کہ حضرت نے معاملات کی صفائی میں صاف لکھا ہوا کہ اساتذہ جو بہت سارے انتقال فرما گئے، ان کی بیوائیں ہیں اور دیگر بھی بیوائیں ہیں، تو فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے جس سے بیواؤں کا، یتیموں کا سہارا بننے کا معاملات کیے جاتے ہیں، اور یہ فلاں فلاں ذاتی رقم ہے. تو معاملات کی صفائی ہو، قرضہ ہے تو اس کی ادائیگی کی کوشش کی جائے، کسی کا حق انسان کے ذمہ ہو تو معاف کرائے، نہیں تو اس کو چکائے پہلی فرصت میں. معاملات کی صفائی. اسی طرح پھر اخلاقیات کے اندر اپنے آپ کو بڑا میٹھا بنا کر رکھنا ہوتا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی، فرمایا کہ سچا پکا مومن مسلمان وہ ہے جس کی ذات سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں. آپ نے دو چیزوں کی مثال دی، ہاتھ اور زبان. فرمایا کہ حقیقتا مومن مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں. عام طور پہ انسان زبان سے ہی بدکلامی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، سخت جملے کہتا ہے، اور اپنی زبان کے ذریعے سے وہ اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے. کبھی کبھی گھمن کے، تکبر کے، بڑائی کے بول زبان سے نکالتا ہے. تھوڑی عبادت کر لی، تھوڑے روزے رکھ لیے، نفلی چیزیں زیادہ کرنے لگا یا لگی، اور خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ وقت کے ہم بڑے نیک پارسا، متقی، پرہیزگار، دیندار. میں نے عرض کیا کہ سمجھتے ہیں شاید جنید بغدادی کے پوتے ہم ہی ہیں، راویہ بصری کے نواسے شاید ہم ہی ہیں. یہ گھمن بھی بہت انسان کو ضائع کرتا ہے، عبادت کا نور سلب ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا تھا پچھلے بیانات میں، آپ حضرات کو یاد ہوگا، اکثر قدردان لوگ جو باتیں سنتے ہیں سنتی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ پتھر کی لکیر بنا کر وہ چیزیں محفوظ رکھتے ہیں، کہ جب کبھی سفر میں، حضر میں ساتھیوں کے سامنے کوئی بات آتی ہے فوراً وہ بات سنا دیتے ہیں. دل خوش ہوتا ہے کہ ساتھی قدردان ہیں، کہ کوئی حدیث سنی ہوئی ہے، کوئی بات سنی ہوئی ہے، اس کو دل میں محفوظ رکھا ہوا ہے. وہ جو واقعہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ساتھ میں آپ کے ایک حواری جو ان کے صحابی تھے ساتھ چل رہے تھے، اور سامنے پہاڑ کے ٹیلے پر ایک ڈاکو بیٹھا ہوا تھا، وقت کا غنڈا اور بدماش تھا. ان دونوں حضرات پر نظر پڑی، رشک کرنے لگا، کیسے مبارک محبوب بندے ہیں اللہ کے دوست، کہ کیسے مبارک پاکیزہ زندگی بسر کر رہے ہیں. دونوں پیغمبر بھی جا رہے ہیں، ساتھ میں ان کے حواری بھی جا رہے ہیں، کیسے مبارک مقدس ہستیاں ہیں، اور ایک میں ہوں جو ڈاکو، منڈا، بدماش، ناپاک، فلاں دماغ. اپنی طرف اس نے ندامت کی نظر ڈالی، وہاں رشک کی نظر ڈالی، اور کہا کیوں نہ میں تھوڑی دیر ان کے ساتھ چلوں، میں بھی مبارک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤں. اتر کر چلا آیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. جب ساتھ چلنے لگا وہ جو حواری تھا، اس نے گھمن بھری، تکبر بھری اور نخوت بھری نظر سے اس کو یوں گھور کے دیکھا، یہ بدماش ہمارے ساتھ کہاں سے آ گیا، یہ غنڈا ہمارے ساتھ کہاں سے آ گیا، ڈاکو، چور، بدماش. ایسے ایک نفرت بھری نظر سے اس کو یوں دیکھا، اور بس جبریل امین آ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے آیا، فرمایا کہ آپ کے پیچھے اس وقت دو افراد چل رہے ہیں، آپ کا حواری ہے اور ایک ہمارا بدماش بندہ ہے، چور، ڈاکو، منڈا، وہ بھی آپ کے ساتھ اس وقت پیچھے چل رہے ہیں. ان دونوں کو میرا پیغام دے دیں کہ سابقہ زندگی کے تم دونوں کے حساب بے باک ہیں، اس نیکوکار بندے سے بولیں تیری ساری نیکیاں ختم، نئے سرے سے محنت کر، اور میرا وہ بدماش گناہگار بندہ جو نادم ہو کر میرے دوستوں کے ساتھ اس نے چند لمحے چلنا سوچا ہے اس کو بھی فرمایا سابقہ زندگی کے تمام کرتوت معاف ہو گئے، سارا حساب بے باک، زندگی پاک ہے، اب نئے سرے سے محنت کرو. تو یہ گھمن بھی انسان کو مار دیتا ہے، تو گھمن سے بچنا ہے، عاجزی، انکساری، اخلاص اور اخلاق پیدا کرنے ہیں، اور معاملات کی صفائی ہو، معاشرت اچھی ہو. گھر کے اندر انسان جو شکایت کرتا ہے کہ گھر والے قدر نہیں کرتے، خیال نہیں رکھتے، فلا نہیں کرتے، دماغ نہیں کرتے، تو بات وہی ہے کہ جو بڑے صاحب تھے بیمار ہو گئے تھے، لاچار تھے، تو بیگم سے فرمائش کی، بیگم لے چلو ڈاکٹر کے پاس، بیگم بڑی مشکل سے لے کر گئی، ڈاکٹر صاحب نے معائنہ کیا، کہا کہ سب کچھ بالکل طبی لحاظ سے سب چیز فٹ فاٹ ہے، صرف یہ توجہ کے بھوکے ہیں، محبت کے بھوکے ہیں. آپ کی توجہ، آپ کا پیار، آپ کی محبت ان کو ملے گی. وقت پر ان کو ناشتہ دیں، وقت پر ان کو کھانا دیں، تھوڑا جوس پلایا کریں، فروٹ کھلایا کریں، جیسے ڈاکٹر حضرات کی تنبیہات ہوتی ہیں. آپ ان کو صرف محبت اور پیار دیں، یہ بھلے چنگے صحت مند ہیں. تو بڑے صاحب بیگم کا ہاتھ پکڑ کے جب گھر آ گئے، پوچھا بیگم صاحبہ سے، شوہر نامدار نے، بیگم ڈاکٹر صاحب نے کیا بتایا؟ تو بیگم نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا لا علاج ہو تم، لا علاج، مطلب یہ ہے کہ مجھے تو کچھ کرنا نہیں ہے، اپنے اخلاق درست کرنے نہیں ہے، پیار محبت دینا نہیں ہے. اور وہ خدمت جو بتائی ہے کہ صرف یہ محبت کے بھوکے ہیں، توجہ چاہتے ہیں، دھیان اور خیال رکھا جائے، کھلائی پلائی وقت پر کی جائے، کوئی بیماری ان کو نہیں ہے، صرف محبت کے پیار کے جملے ان سے کہے جائیں، یہ بہت صحت مند ہے. اب وہ چونکہ کرنا نہیں ہے، اخلاق اپنے درست نہیں کرنے، وہی ناگن بن کر جینا ہے، وہی ڈسنا ہے، وہی ان کو ڈنک مارنے، تو کہا لا علاج ہو تم، لا علاج، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ لا علاج ہو. ایسے بن کر اگر انسان جیے گا تو تربیت پھر کہاں سے ہوگی؟ بہت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، زندگی کا سرمایہ سمٹ رہا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. کہہ رہا ہے ڈوبتا سورج تجھے اے زندگی، ایک نہ ایک دن تو بھی ایسے ہی فنا ہو جائے گی. زندگی کا سورج جو بلند ہوا تھا، عروج پر آیا تھا، وہ زوال کی طرف آ کر اب وہ غروب کی طرف جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ یہ چراغ گل ہو جائے اور انسان کی زندگی کی شام ہو جائے، انسان اپنی زندگی میں سنوار پیدا کر لے اور نیک صحبت کو اختیار کرے. تو میں نے عرض کیا کہ نیک صحبت اتنا پیارا عمل ہے کہ اس کی برکت سے انسان کو جینا بھی مبارک نصیب ہوتا ہے، دنیا سے جانا بھی مبارک نصیب ہوتا ہے. وہ سات اعمال کے جس کی وجہ سے انسان کو حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے، بہت ہی آسان ہیں. سب سے پہلی چیز نیک صحبت. اچھی صحبت میں اہتمام کے ساتھ انسان اٹھتا اور بیٹھتا ہے، اپنے اندر اصلاح نفس کا جذبہ لے کر نیک لوگوں کے ساتھ جب جڑتا ہے، اپنے اندر خامیاں ہی خامیاں تلاش کرتا ہے کہ ہر برائی سے مجھے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. داغ دھبے انسان کے کپڑوں پر لگے ہوں، بدن پر لگے ہوں، انسان برداشت نہیں کرتا کسی محفل میں جائے، پہلی فرصت میں صابن سے ہاتھ منہ دھوئے گا، کپڑے بدلے گا، داغ دھبوں سے اپنے آپ کو صاف کر کے پھر وہ محفل میں جانا گوارا کرتا ہے. روحانی لحاظ سے بھی ہم میں کئی ایک قسم کے داغ دھبے لگے ہوتے ہیں. تو یہ اصلاح نفس کی لگن ہو، اس لگن کے اندر انسان جب مگن ہو جاتا ہے، پھر نیک صحبت میں انسان جڑے اور اپنے اندر جو عیوب اور خامیاں اس کو دکھائی دیتی ہیں، غصے کی تیزی ہے، بدتمیزی اور بد اخلاقی ہے، معاملے میں خرابی ہے، معاشرت کے اندر بے ڈھنگا پن، شوہر اگر بیوی کی قدر شروع کر دے، بیوی شوہر کی قدر شروع کر دے، وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، بچوں کو بھی محبت نظر آتی ہے، بچے بھی قدر شروع کرتے ہیں. جب ماں باپ لڑیں گے جھگڑیں گے تو بچے بھی بےچارے اجڑے ہوئے چمن کے اندر بسے رہتے ہیں. تو یہ چیز ہے نمبر ایک، اصلاح نفس کی جو دھن ہے یہ انسان اپنے اندر سوار کر لے، اور آج اسی انکساری کے ساتھ اس گھمن میں مبتلا نہ ہو کہ میں تو بہت متقی بن گیا، بہت پرہیزگار بن گیا، تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، روزے بھی رکھ لیتا ہوں، بے شک بہت بڑے نصیب کی بات ہے، اپنا ظاہر بھی سنوارا جائے، باطن بھی سنوارا جائے، عبادات کی توفیق مل رہی ہے، سرمایہ کو بچا ہے، ایمان کو بچا بچا کر موت تک لے کر چلنا ہے. فرمایا کہ موت ایمان پر نصیب ہو گئی، آگے پھر کامیابی ہی کامیابی ہے، سرمایہ چونکہ ساتھ ہے، ذخیرہ اپنے ساتھ ہے، پونجی اپنے ساتھ ہے. تو فرمایا کہ نیک صحبت، اس کے اندر انسان کو حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے کہ جب زندگی اس نے اپنی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ گزاری ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ تموتون کما تعیشون وتبعثون کما تموتون، تم لوگوں کی موت واقع ہوگی اسی انداز پر جس طرح تمہارا جینا تھا، اسی طرح جانا نصیب ہوگا، اور جس طرح تم مرو گے اسی طرح آخرت میں اٹھو گے. تو جب اس نے زندگی اپنی نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھی، آخرت بھی اللہ پاک آسان فرماتے ہیں، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہی انہی لوگوں کی تربیت اور تعلیم کے اندر رہتے ہوئے پڑھتا پڑھاتا دنیا سے انسان بڑے پیارے انداز سے جاتا ہے. ہمارے نمازی ہیں، ان کے سالے اور ان کے جو بیٹا ہے اس کے ماموں ہوئے، جمعے کی نماز پڑھی, نماز پڑھ لینے کے بعد اپنے معمول وغیرہ پورے کیے اور سجدے میں گئے, اپنے نفل پڑھ رہے تھے سجدے میں گئے اور وہیں پر ڈھیلے ہو گئے, گھر والے لے کر بھاگے, پتہ چلا انتقال ہو گیا. اس سے پہلے اپنے معاملات سارے صاف ستھرے, اپنے کسی ان کو سب کچھ بتا دیا کہ سب میرے معاملات صاف ستھرے ہیں. ابھی کل ہی ہمارے دوست ہیں محسن بھائی, ان کے چھوٹے بہنوں کا انتقال ہوا, معمولات اپنے پورے کر لیے, عشاء کی نماز پڑھ لی, سورہ ملک پڑھ لیا اور اس کے بعد کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ گئے اور بیٹھتے ہی لڑک گئے, بھائی کیا ہوا, دیکھو تو ہٹ گئے. ایسا مبارک خاتمہ, ایسے آسانی سے انسان چلا جاتا ہے کہ نیکی بھی کر لی, عبادت بھی کر لی, سب کچھ اپنا معمول پورا کر لی اور اللہ کو پیارے ہو گئے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحم اللہ دعا فرمایا کرتے تھے, یا اللہ ساری زندگی دین کے کام میں لگائے رکھیے, سب سے آخری نماز عشاء کی نماز پڑھ کر گئے ہیں, باوضو ہیں, عبادت کر کے گئے ہیں, وہاں گھر کے اوپر کچھ دم کرانے والے آئے ہوئے, ان پر دم کیا, دم کے اندر انسان آیات پڑھتا ہے, دعائیں پڑھتا ہے, یہ چیزیں پڑھتا ہے, بس وہ دم کرنے والے گئے اور وہیں پر اللہ کو پیارے ہو گئے. ایسی آسانی کے ساتھ دنیا سے واپسی کا سفر ہو جائے کہ لگتا ہے جیسے مشکی جگہ منہ کھول دیا اور پانی بہ کر نکل گیا. حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے سعادت والوں کو کہ انسان آخر میں رسنے سے بچ جاتا ہے اور ایمان کے خراب ہونے سے بچ جاتا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے نیک صحبت, اچھے لوگوں کے ساتھ جب انسان وابستہ رہتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پتھر کی لکیر ہے, فرمایا کہ میں قسم کھاؤں تو میری قسم جھوٹی نہیں ہو سکتی کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے نیک بندوں کا, اپنے دوستوں کا ساتھ دے دے, آخرت میں بھی میدان محشر میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں ساری زندگی اللہ کے دوستوں کے ساتھ وہ جڑا رہا, آخرت میں اللہ میں دشمنوں کے ساتھ اٹھائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ہم جلسا ان لا یشقا جلیس ہوں, فرمایا کہ نیک محفل میں بیٹھنے والے ایسے مبارک ہستیاں ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی وہ محروم اور بدبخت اور نامراد اور شقی نہیں ہوتا, سنگ دل نہیں ہوتا, وہ بھی لوٹ کر سمیٹ کر جھولی بھر کر اٹھتا ہے. تو نیک صحبت. دوسری چیز جو انسان کے حسن خاتمہ کی ضامن ہے وہ نظروں کی حفاظت ہے. تیسری چیز جو انسان کے حسن خاتمہ کی ضامن ہے وہ ہے مسواک کا اہتمام, کہ انسان وضو کے اندر مسواک کا اہتمام رکھتا ہو. تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں چونکہ اذان کا وقت ہونے والا ہے. اور چوتھی چیز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے پروردگار, تو نے بن مانگے ہمیں ایمان کا سرمایہ ذخیرہ اور خزانہ عطا فرمایا. اے ہمارے پروردگار, کسی بھی ہماری نالائکی اور کمی کوتاہی کی وجہ سے یہ نعمت ہم سے سلب نہ فرمانا اور ہمیں بدبختی کی طرف نہ لے جانا, کجروی کی طرف, گمراہی کی طرف نہ لے جانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے پروردگار جب آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی, ہدایت عطا فرمانے کے بعد اب ہمیں گمراہ نہ فرمانا. آج کل گمراہ ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ نوجوان, اس کا کلپ سنا, اس کا کلپ سنا, اس کے دل دادا ہو گئے, اس کے طرف والے ہو گئے, یہ چھوڑا وہ چھوڑا, اس صحابی کی گستاخی کرو, اس کی شان میں ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں دھڑا دھڑ, پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان پر ڈھاکے پڑ رہے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, پروردگار ہمیں ہدایت جب آپ نے دے دی, اس سرمایہ کو دینے کے بعد ہماری بھی کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے, کسی غفلت اور کسی نافرمانی کی وجہ سے ہمیں گمراہ نہ فرما دینا. وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً, ہمیں اپنی ذات کی طرف سے رحمت ہی رحمت عطا فرمائے, ہبا فری میں. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ, بے شک آپ بہت عطا فرمانے والے ہیں, لٹانے والے ہیں. اس دعا کا اہتمام اور اس کے ساتھ ساتھ صدقے کی ادائیگی, صدقے سے اللہ تعالیٰ کا غیظ اور غضب ٹھنڈا رہتا ہے اور بندہ بری موت سے بچتا ہے. دو چیزیں, ایک تو اللہ تعالیٰ غضبناک نہیں ہوتے, صدقہ دینے والے کے ساتھ نرمی کا معاملہ چلتا ہے, گناہ وہ بھی گئے, صدقہ خیرات دینے والے پر اللہ تعالیٰ نرم ہاتھ رکھتے ہیں. اور ساتھ میں فرمایا کہ صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ چھٹی چیز وہ ہے کلمات شکر, کہ ایمان کی نعمت پر دل کی گہرائی سے شکر گزار ہو گیا, اللہ اتنا عظیم و شان سرمایہ آپ نے عطا فرمایا کہ جس کی میں شکر گزاری ساری زندگی میں سجدے میں پڑھ کر بھی نہیں کر سکتا. یقین کی سرمایہ نصیب والوں کو ملتا ہے, اس کی شکر گزاری اس کے ایمان میں مزید پروان چڑھائے گی. اور آخری چیز وہ ہے اذان کا جواب. اذان کا جواب دینے والے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دی کہ جو اذان کا جواب دیتا ہے اور اس کے بعد میرے لیے دعائے وسیلہ پڑھتا ہے, اللہم رب ہذہ دعوت تامہ, پوری دعا فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس امتی کے لیے حضور کی شفاعت واجب ہو اس کا خاتمہ خراب نہیں ہو سکتا, اس کا خانہ خراب نہیں ہو سکتا, وہ ایمان پر جائے گا. تو یہ سات چیزیں, نیک صحبت, نظروں کی حفاظت، مسواک کا اہتمام، ربنا لا تزغ قلوبنا والی دعا کا اہتمام، صدقے کی ادائیگی، شکر کے کلمات کی ادائیگی، اور ساتویں چیز اذان اور اقامت کا جواب. جب اذان ہو تو وہی کلمات دہرائے جائیں، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب مؤذن صاحب اقامت کہیں اس وقت بھی یہ دہراتا رہے. فرمایا کہ چرین پرین درین شجر حجر مدر جن و انس، جہاں جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے قیامت میں ہر چیز جن و انس چرین پرین درین شجر حجر مدر ہر چیز اس کے ایمان کی گواہی دے گی. اسی طرح اس کا جواب دینے والا بھی یہ اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے. تو یہ چیزیں انسان کو حسن خاتمے کے اندر مددگار ثابت ہوتی ہیں. اللہ پاک ہمیں تمام کی تمام نیکیاں خوبیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک صحبت کو اہتمام کے ساتھ اس کے اندر لگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اندر مثبت تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے، معاملات کی صفائی اخلاق کی درستگی اور اپنی صورت کا سنوارنا سیرت کو سدھارنا. اللہ پاک ہمیں اس کی طرف توجہ نصیب فرمائے. اصلاح نفس کی جب انسان کو فکر ہوتی ہے کہ مجھے برائیوں سے بچنا ہے اور اپنے عیوب اور خامیوں پر آگاہ ہونا ہے، تو انسان کسی سے تعلق جوڑتا ہے، پھر اس سے تعلق جوڑنے کے بعد بتاتا ہے کہ میری یہ بری عادت ہے اس کے لیے میں کیا کروں، پھر وہ اس کا علاج بتاتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں. ایک انسان ساری زندگی اندھیرے میں چلتا رہا، غفلت میں ڈوبا رہا، کبھی کسی سے اس نے ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ کسی اللہ والے سے پوچھ لیتا کہ یہ میں کام کر رہا ہوں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ بھرمار ہے علماء کی، صلحاء کی، اولیاء کی، اتقیاء کی، اللہ کے نیک بندے چپے چپے پر ملتے ہیں. انسان رہنمائی لے سکتا ہے، قدردانی کرنے والا ہمیشہ وہ صحیح راستے پر چلتا ہے، غفلت میں زندگی بسر کرنے والا دور رہنے والا پھر محروم القسمت ہی چلا جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا الله آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمارے لیے دوبارہ ان اصلاحی نشستوں کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ آپ اس کو دوام اور استحکام عطا فرمائیے. آپ کے بندے اور بندیاں جو یہاں آ رہے ہیں یا اللہ ان کا آنا قبول فرمائیے، جذبہ صادق عطا فرما کر یا اللہ ان کی برکت سے مجھے بھی، میری وجہ سے ان سب کو بھی یا اللہ ہم سب کو ایک کشتی کا سوار بنا دیجیے. اس بڑے مجمع میں یا اللہ بندے بھی ہیں، بندے بھی ہیں، مبارک لمحات ہیں، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، آپ کے منادی پکارنے کے لیے، اذانیں دینے کے لیے تیار ہیں. ان مبارک لمحات میں یا اللہ ہم سب کی مغفرت کاملہ فرمائیے، ہم سب کو اپنا محبوب اور مقرب بندہ اور بندی بنا لیجیے، مبارک زندگیاں نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین، ہمارے عقائد، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہماری اخلاقیات، ہماری معاشرت، ہر چیز کا سدھار پیدا فرمائیے. نیک محفلوں میں ہمیں جوڑ دیجیے. اے الہ العالمین، کشتی کا سوار بنائیے. گناہوں کی دلدل سے، فتنہ اور فساد سے ہماری بھی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے. ہمارے گھروں کو یا اللہ بقع نور بنائیے، عبادات کے نور سے منور فرمائیے، گناہوں کی ظلمتوں سے پاک فرمائیے. زندگی کا قیمتی سرمایہ جس کا گزرنے والا دن، گزرنے والی رات دوبارہ پلٹ کر واپس نہیں ملتی، اس کی یا اللہ قدر و منزلت پہچان کر اپنی زندگی کے شب و روز کو آخرت کے لیے یا اللہ لگانے کی توفیق عطا فرمائیے. عبادات آسان فرمائیے. گناہ ہمارے لیے مشکل بنا دیجیے. گناہوں کے ماحول سے ہماری حفاظت فرمائیے. فتنوں کا دور دورہ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے. قدم قدم پر اپنی مدد شامل حال فرمائیے. ہم سب کو یا اللہ مبارک جینا نصیب فرمائیے، سعادت کی زندگی نصیب فرمائیے. خوب رچ بس کے یا اللہ عمر دراز سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے. خیر و عافیت اور صحت و سلامتی کے ساتھ، رزق حلال کی فراوانیوں کے ساتھ خوب عمر دراز عطا فرما کر لمبی زندگیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے. اور جب دم واپسی ہو یا اللہ لگتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. ایمان کے سرمایہ کو یا اللہ اس کی قدردانی نصیب فرما کر اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ایمانی خوبیوں سے، ایمانی صفات سے ہم سب کو آراستہ اور پیراستہ فرمائیے. اے الہ العالمین، زندگی بھر کے تمام قصور اور خطائیں، صغیر اور کبیرہ گناہ، جو جان کر کے یا بھول کر، کھلم کھل کے یا چھپ کر، جو ہمیں یاد ہو یا فراموش کر چکے، یا اللہ آپ علیم اور خبیر ہیں. ہماری زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما کر، پاک و صاف بنا کر ہم سب کو واپس اپنے گھروں میں پلٹائیے. اے الہ العالمین، آئندہ زندگی بھی ہم سب کی مبارک بنائیے. پاکیزہ زندگی کے ساتھ ہم سب کو یا اللہ آئندہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں تمام کے تمام ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرمائیے. جتنے شرور اور فتنوں سے آپ نے پناہ مانگی، تمام کے تمام شرور اور فتنوں سے یا اللہ ہم سب کو بھی آپ اپنی پناہ میں لے لیجیے. یا اللہ ہماری بے شمار ضرورتیں ہیں، حاجتیں، آپ علیم اور خبیر ہیں. ہماری من کی مرادوں کو ارمانوں سے بڑھ کر پورا فرمائیے. ہمارے قرضوں کے بوجھ سے ہمیں خلاصیاں عطا فرمائیے. رزق حلال کی فراوانی عطا فرمائیے. مہنگائی کا سیلاب اور طوفان کو تھام لیجیے. یا اللہ بابرکت مبارک زندگی عطا فرمائیے، مشکلات سے یا اللہ ہمیں ہمیشہ آزمائشوں سے، مشکلات سے، مصائب اور آفات سے بچا کے رکھیے. وطن عزیز کی ہموطنوں کی حفاظت فرمائیے، امت مسلمہ کے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، جو جو بھی یا اللہ بحران چل رہے ہیں ان تمام بحرانوں سے ہمارے وطن کو نکال دیجیے. ہمدرد اور خیر خواہ محب الوطن اور یا اللہ قوم کے ہمدرد اور خیر خواہ رہنما ہمیں عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام دینی اور دنیاوی نعمتوں سے سرفراز فرمائیے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. تمام بیماروں کو شفا اور تندرستی عطا فرمائیے، جسمانی اور روحانی امراض سے ہمیں مکمل یا اللہ عافیت عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو اپنے اپنے ذاتی گھر عطا فرمائیے، ذاتی سواریاں عطا فرمائیے، ذاتی روزگار عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم سب کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیے. تمام نعمتوں سے یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی مالا مال فرمائیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجعل لنا عندك وليجا واجعل لنا عندك زلفا وحسن مآب. اے اللہ ہم سب کو اپنا محبوب اور مقرب بندہ بنا لیجئے. یا اللہ آنے والے ان تمام بندوں اور بندیوں کا آنا قبول فرمائیے، ان کی برکت سے یا اللہ ہم سب کا جو کوئی بھی کہا سنا گیا ہے قبول و منظور فرما کر یا اللہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ثابت فرمائیے. اے الہ العالمین، ہر قسم کی مصیبت سے، آزمائش سے، بیماری سے، مشکلات سے، ساری زندگی ہر قسم کے مہلک اور موذی امراض سے، وبائی اور موروثی بیماریوں سے تحفظ نصیب فرمائیے. ہم سب کو بھی، ہمارے تمام اہل و عیال کو خوشیوں بھری زندگیوں سے مالا مال فرمائیے. اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الامي الكريم. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.